بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور آج اس پروگرام میں کراچی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، کراچی کے حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب اس شہر میں 4, 6, 10 لوگ مارے نہ جاتے ہوں۔ بدھ سے کراچی میں تشدد کی وارداتوں میں تیزی آ گئی۔ بدھ کی رات کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح تک تشدد اور فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، اور جمعرات کو صبح سے ہی دوبارہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس دوران مختلف علاقوں میں دستی بم پھینکے گئے، راکٹوں سے بھی حملہ کیا گیا۔ اور تازہ رپورٹ کے مطابق بدھ سے اس وقت تک کراچی میں 46 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بے دست و پا ہو چکے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حالات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ نگار اظہر عابدی صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عابدی صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جناب، کراچی کے حالات روز بروز بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟
جی، پروگرام کے شروع میں جو آپ نے تجزیہ کیا، جو معلومات فراہم کی، وہ تو اظہر من الشمس ہیں، بالکل واضح ہیں۔ اور ابھی ایک تشدد کی لہر اٹھی تھی چند یوم بیشتر، اور اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ 40-45 اور پھر اس سے بھی زیادہ بعد کے دنوں میں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ اور اب یہ جو تازہ لہر ہے، جو بدھ کی صبح سے شروع ہوئی، بدھ کی رات سے، اور اس میں اب تک جیسا آپ نے بتایا کہ 40 سے اوپر جو ہے وہ افراد اس وائلنس کا، دہشت گردی کا یا فسادات کا نشانہ بنے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حالات یا تو خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، یا کم از کم اگر کہیں تو جوں کے توں ہیں۔ اور جس طرح سے ہلاکتیں، جس طریقے کی دہشت گردی، اور جس طریقے سے حالات کی خرابی جو ہے وہ پچھلے، میں تو یہ کہوں گا کہ دسیوں سال سے جاری ہے، اس میں کوئی کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہوتا تو ہے کہ وقتی طور پر جو ہے صورتحال وہ کچھ نارملائز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ اب ختم ہو گئے ہیں، اور وہ جو ایک لہر تھی وہ تھم گئی ہے۔ لیکن نہ جانے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم ہم سنتے ہیں پھر کہ کراچی کے کسی حصے میں وائلنس ہوا، اور پھر یہ جلتی پہ تیل کا کام جو ہے وہ دیتی ہے، اور اس کے بعد پورا شہر جو ہے وہ وائلنس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں دیکھیے، اگر آپ فوری طور پر تجزیہ کرنا چاہیں تو یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں، اس کے کہے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس صورتحال کی جو محرک ہے وہ کیا ہے، और ये वाक़यात जो है ये क्यों इस तरह से बरपा हो रहे हैं और क्यों कराची जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नासूर बनता जा रहा है और एक ऐसा ज़ख्म बनता जा रहा है कि जो रिस रहा है और जिससे जो है वो खून रिसना बंद नहीं हो रहा, और आहिस्ता 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 ये ज़ख्म जो है ये पाकिस्तान के लिए इतना गहरा होता जा रहा है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत हो या पाकिस्तान की सियासी हालत हो, उस पर ये बराह रास्त असरंदाज हो रहा है और हालात ऐसे लगते हैं कि काबू से बाहर होते जा रहे हैं। देखिए, मैं अगर आप मुझे तजिया करने को कहें तो मैं इसको इस तरह से शुरू करूँगा कि सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी होगी वो कराची के हालात और कराची की जो सूरत हाल है उसको देखना होगा कि ये 20 मिलियन आबादी का शहर बन चुका है, यानी 2 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है इसकी आबादी। अब साहब, अब दुनिया में बहुत से ऐसे शहर हैं कि जो जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है, आप बहुत से शहरों का एशिया में, यूरोप में नाम ले सकते हैं, लेकिन वो तमाम शहर बहुत ही प्लानिंग के तहत बसाए गए और उनमें इस बात की गुंजाइश रखी गई कि जब आबादी बढ़े तो वहाँ पर किस तरीके से उस आबादी को अकोमोडेट किया जाए, किस तरह वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाएं, और किस तरह से जो बड़े अहम एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी मुल्क की आबादी के लिए, जिसमें रोज़गार है, जिसमें इक्तिसादी हालात है, जिसमें जो है वो अशिया की फराहमी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुहैया की जाएँ। लिहाजा हम देखते हैं दुनिया के बहुत से बड़े शहर हैं जो कराची जितने हैं या 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी के हैं, लेकिन वहाँ पर कोई मसाइल नहीं है। तो कराची में सबसे पहले तो ये है, आप देखिए कि ये जो आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़्वाह वो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हो, ख़्वाह वो माइग्रेशन की वजह से हो, कोई मंसूबाबंदी नहीं है कि इसको कहाँ पर बसाया जाए, या आबादी बढ़ते हैं तो किस तरह से वसाइल जो हैं उनको बढ़ाया जाए, किस तरह से रोज़गार के मौके पैदा किए जाएं और किस तरह से जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको मुहैया किया जाए। तो ये जब सूरत हाल किसी भी जगह पर होती है, ख़ाब तीसरी दुनिया का कोई भी मुल्क हो, लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका का मुल्क हो, तो ऐसी होती है, वहाँ पर ज़रूर वायलेंस होता है। ज़ाहिर है, जब बेरोज़गारी होगी और नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पर मौके मैसर नहीं आएंगे तो वो फिर ऐसे एवेन्यूज़ की तरफ जाएंगे और इस तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे कि वो फिर अपने ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये तो एक बड़ा सीधा सादा सा असूल है ज़िंदगी को बसर करने का कि अगर वसाइल नहीं होंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ ज़रिया ऐसा इख्तियार करना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखे बग़ैर हम कराची के हालात को मुकम्मल तौर पर टैकल करने के कभी भी काबिल नहीं होंगे। दूसरे, फिर जब ये सूरत हाल होती है तो मैं 3-4 फैक्टर्स कहता हूँ जो कराची के इन हालात के ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले तो जो मैंने अभी अर्ज़ किया उसी के तसलसल में कि फिर क्रिमिनल्स लोग आगे आ जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं, जिसका मैं भी जिक्र करूंगा, कि वहाँ पर लिसानी प्रॉब्लम है, वहाँ पर सुबाइयत के प्रॉब्लम है, वहाँ पर रेडिकलिज्म है, वहाँ पर इंतहा पसंदी है, वो बज़ाहिर तो ये फैक्टर्स फौरन नज़र आते हैं, लेकिन इन फैक्टर्स से फ़ायदा उठाने के लिए वो क्रिमिनल्स, वो जराइम पेशा जो है वो सामने आ जाते हैं और वो फिर अपने मकासद हासिल करते हैं। तो कराची के जब भी हालात ख़राब होते हैं सामने नज़र यही आता है कि वो जो बज़ाहिर इथनिक और लिसानी और सुबाइयत और वो फैक्टर्स हैं जो कि हैं, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इस लहर के बाद फिर वो क्रिमिनल्स, वो जराइम पेशा या ऐसे लोग के जो मौके की तलाश में होते हैं वो सामने आते हैं और ये एक्ट्स करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो अहम बात है कि जो मुख्तलिफ वहाँ पर पार्टीज़ हैं, ख़ा वो सियासी पार्टीज़ हैं, ख़ा वो लिसानी हैं, ख़ा वो किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं, मज़हबी हैं, उनमें फिर रेडिकल लोग होते हैं, इंतहा पसंद सोच के हामिल होते हैं, जो अपनी पार्टियों से, अपने एथनिक ग्रुप से वाबस्ता तो होते हैं लेकिन अपने ख्यालात में और उन ख्यालात को इम्प्लीमेंट करने में वो अपनी पार्टी कयादत से आगे बढ़ जाते हैं, और फिर वो लूट मार का बाजार गर्म करते हैं, अपने मुखालफों पर कत्ल करते हैं, डाके डालते हैं, यानी जो कुछ भी वो फिर जराइम कर सकते हैं वो वहाँ पर करते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर जो है मेरे नज़दीक ये है। इसके अलावा यकीनन वहाँ पर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं وہ بھی اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور کراچی کیونکہ پاکستان کا کاروباری لحاظ سے بھی ایک بہت اہم شہر ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کے حالات میں ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے، تو وہاں پر ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ قائم کرے، اور وہ پھر پارٹی لیڈر جو ہیں وہ پولیٹیکل گین کے ذریعے کمپرومائزز کرتے ہیں، جن میں سے ایک کمپرومائز میں ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ وہ میں یہ قطن نہیں کہوں گا کہ کسی پارٹی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ وائلنس پہ بلیو رکھتا ہے، پاکستان میں یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے جو قائدین ہیں یا ان کے صفحے اول کی جو قیادت ہے وہ اس پر بلیو رکھتی ہے، الحمدللہ ایسا نہیں ہے، لیکن جب پولیٹیکل گین کرنی ہو یا اپنے وہ سیاسی مقاصد خواہ وہ مثبت سیاسی مقاصد ہوں میں ان کو کہوں گا وہ حاصل کرنے ہوں، تو پھر اس میں کمپرومائزز ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کمپرومائز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اپنی پارٹیز کے جو ریڈیکل لوگ ہیں ان کو وہ پوری طرح کنٹرول نہیں کرتے اور وہ پھر اس وائلنس میں انتہا پسندی پر چلے جاتے ہیں۔ ایک فیکٹر جو میں اور کہنا چاہوں گا جس کو ہمارے جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا، مختلف سیاسی پارٹیز نے بھی ذکر کیا کہ کراچی میں مذہبی انتہا پسند گروہ بھی جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں، اگر تحریک طالبان کا نام لیا جائے، سپاہ صحابہ کا نام لیا جائے، لشکر جھنگوی کا نام لیا جائے، کیونکہ یہ نام جو ہیں یہ ہمارے جو سیاسی جو رہنما ہیں اور خاص طور پر وہ رہنما کے جو براہ راست جو ہے ملک کے امن و امان کی صورتحال سے جن کا تعلق ہے یا جو اس کو کنٹرول کرنے کے ذمہ دار ہیں انہوں نے ان کا نام لیا، تو میرے خیال سے کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جن کی بنا پر کراچی میں جب وائلنس شروع ہوتا ہے وہ پھر تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ایک اور اہم فیکٹر جو جس کو میں کہوں کہ وہ ان تمام جو میں نے ابھی عوامل بتائے ان پر حاوی ہو سکتا ہے یا حاوی ہو جاتا ہے وہ انٹرنیشنل ڈیزائن بھی ہیں، یعنی ایسی طاقتیں ہیں، پاکستان بہرحال ایک اسلامی دنیا کا بہت سگنیفیکنٹ ملک ہے، بہت اہم ملک ہے، اور یقیناً کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے وہ پھلے پھولے، پاکستان مضبوط ہو اور پاکستان امت مسلمہ کا ایک مضبوط قلعے کے طور پہ یا ملک کے طور پر سامنے آئے، اور تو وہ انٹرنیشنل ڈیزائن بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی جو مختلف مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے جو ہے وہ سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ مسائل ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس بات سے اختلاف تو نہیں کیا جا سکتا کہ جب بھی وائلنس ہوتا ہے تو جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں جن میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہوتی ہیں اور جن میں جو امن و امان قائم کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ان کی براہ راست ناکامی ہوتی ہے۔ ایک علاقے میں جب فائرنگ ہوتی ہے، ایک علاقے میں جب جو ہے وہ دہشت گردی ہوتی ہے، تو وہ پھر دوسرے علاقے تک جب وہ فوراً چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب یقیناً یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ مؤثر نہیں ہیں یا وہ اس طرح کی پیش بندی نہیں کر سکتے کہ اگر ایک جگہ پہ، جبکہ متوقع بھی ہے کراچی میں یہ کہ ایک جگہ پر جب فساد ہوئے تو فسادی بڑی آسانی سے پورے کراچی میں پھیل جاتے ہیں۔ تو جو آپ نے سوال کیا تھا بنیادی طور پر، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یقیناً یہ اداروں کی ناکامی اسے کہا جائے گا، لیکن میں صرف اور صرف اداروں کو اس سلسلے میں مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں نے جو 5-6 فیکٹرز ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ کراچی میں جو ایک منصوبہ بندی چاہیے، اقتصادی منصوبہ بندی چاہیے، وہاں پر ایک سیوک جو ایک شہری سہولیات کے حوالے سے منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ چاہیے، وہاں پر روزگار کے مواقع چاہیے، وہاں پہ جو ہے وہ اشیاء ضرورت کی فراہمی چاہیے، وہاں پر ایک منظم طریقے سے آبادی کے کو بسانے کی جو ہے ایک پلاننگ چاہیے، وہ نہیں ہے تو یہ پھر کردار ادا کرتی ہے اس وائلنس کو انکریز کرنے کا۔ پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پولیٹیکل گین۔
جی عبدی صاحب، آپ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی، اور ناظرین ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے بیلجیم میں مقیم پاکستان کے سینئر سیاستدان اور تجزیہ نگار محمد فیصل خان صاحب سے۔ خان صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
خان صاحب، کراچی کے حالات قابو میں نہ آنے کے اسباب آپ کی نگاہ میں کیا ہیں؟
اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کراچی کی صورتحال کا یہ مسئلہ کو نئی نہیں ہے, یہ تو کا معاملہ غالباً کوئی 30 سال پرانا ہے. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو اگر پتا ہوگا کہ ایوب خان کے دور سے ثانیہ سپر مارکیٹ میں جب علی کوثر صاحب کو قتل کیا گیا تھا, پھر ثانیہ لیاقت آباد ہوا, ثانیہ علی گڑھ ہوا, ثانیہ ناظم آباد ہوا, ثانیہ تقی پلازہ ہوا, اس طرح کے بے شمار واقعات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کراچی کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو صحیح طریقے سے حل نہیں کیا جا رہا. ابھی جیسا کہ سے پہلے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ بین الاقوامی قوتوں کی بھی کوشش ہے, دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ کراچی ایک ہب ہے پاکستان کا, اس میں کوئی شک نہیں, اور کراچی کی جو سیاسی صورتحال اگر خراب ہوتی ہے تو اس کا پاکستان کی اکنامی پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ افغانستان کے جو اس وقت جو صورتحال ہیں اس میں جو امریکہ وغیرہ کی جو کو سپلائی اور نیٹو وغیرہ کی جاتی ہے آگے, اس حوالے سے بھی کراچی کا بہت اہم ایک حصہ ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو لوگ اس کو اب استعمال کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی مخالفت میں, تو وہ تو وجوہات تو آپ خود ان کو دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں آپ ان صورتحال کو کنٹرول کرتے. دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا اصل معاملہ جو ہے, میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں خود کراچی کی سیاست سے منسلک رہا ہوں, تقسیم سندھ تحریک کا میں چیئرمین رہا ہوں, مجھ پہ کراچی کے حوالے سے بغاوت کا مقدمہ چلا تھا. کراچی کا معاملہ اصل میں دو چیزوں پر مبنی ہے, ایک یہ لسانی ہے اور ایک یہ سیاسی ہے. لسانی اس حوالے سے ہے کہ کراچی میں اس وقت قبضے کی جنگ چل رہی ہے. دیکھیے بھٹو صاحب کے دور کے اندر سندھ کو جو ہے, مختصرا بتا رہا ہوں, اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے, یہ پروگرام آپ کا اس کا نہیں احاطہ کر سکتا. بھٹو صاحب کے دور میں سندھ کو سیاسی مفادات کے حوالے سے شہری اور دیہی میں تقسیم کیا گیا, کراچی اور سندھ کو علیحدہ کیا گیا, سیاست کو علیحدہ کیا گیا. جو ایوب خان کے دور میں جو کوٹا سسٹم تھا وہ کوٹا سسٹم رکھ دیا گیا. کوٹا سسٹم میں حتیٰ یہ تھا کہ بیوروکریسی میں مہاجروں کے لیے کوٹا کر دیا گیا, سرکاری نوکریوں میں کر دیا گیا, اور تو اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو قابل بچے تھے جو پڑھ سکتے تھے جن کا حق تھا ان کو بھی کوٹا سسٹم کر دیا گیا. تو دیکھیے کوٹا سسٹم تو آپ کو پتا ہے ساری دنیا میں اقلیتوں کے لیے ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر ایک یہ سب سے اہم ایشو ہے کراچی کے اندر کہ کراچی میں اردو بولنے والوں کو تقریباً 30-35 سال سے دیوار سے لگانے کی سازش کی جا رہی تھی, اور وہی سازش کی وجہ سے ایم کیو ایم ہمارے وجود میں آئے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایم کیو ایم نے جس بنیاد کے اوپر ایم کیو ایم بنی تھی وہ چیز ایم کیو ایم جو ہے در حقیقت اس سے دستبردار ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تو کراچی میں اس وقت کہا تھا کہ جس وقت ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ نے جس وقت متحدہ قومی موومنٹ کی بات کی تھی, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ایم کیو ایم کا اصل مسئلہ جو اصل اس کی جو بننے کی وجوہات ہے وہ آج ختم ہو گئی. دیکھیے آج جو یہ صورتحال ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں بالکل حقیقت ہے کہ آج جو کچھ کراچی کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کے گینگ واریئر ہیں. یہ کہنا بالکل غلط ہے, یہ کہنا بالکل میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک مبالغہ آرائی سے کم نہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے اندر واریئر نہیں. میں خود تقسیم سندھ تحریک کا چیئرمین رہ چکا ہوں, ہم نے بھی اپنے دور کے اندر کچھ ایکشنری گروپ کے لڑکے رکھے تھے اور آج بھی ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب معاملہ ایتھنیکل بنیاد پہ چلا جاتا ہے, جب معاملہ سیاسی اس پہ چلا جاتا ہے, تو پھر ان گروپس کی جو قیادت ہوتی ہے وہ گروپس اپنے اس قیادت سے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اور آج صورتحال یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو ایم کیو ایم کے اندر جو لوگ آئے ہیں, جو جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو سندھی بھی ہیں, جن کو کہا گیا ہے کہ وہ پختون بھی ہیں, جن کو کہا گیا ہے کہ وہ بلوچ بھی ہیں, الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے کہ وہ سب متحدہ میں شامل ہیں, یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں, یہ میرے علم کے اندر ہے کہ وہ لوگ جو داخل ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے اندر, وہ ان کا مہاجر سے یا اردو بولنے والے سے کوئی ہمدردی نہیں, یہ سیبوٹاج کیا گیا ہے. آج سے پہلے 5 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ کراچی کے اندر اگر کراچی کا صوبہ نہیں بنا تو خاکم بدہن کراچی کی صورتحال پاکستان کی تباہی کا باعث بنے گی, اور وہ صورتحال آج آپ کے سامنے ہے.
بہت بہت شکریہ جناب, لائن پہ رہیے گا. خان صاحب, عابدی صاحب.
جی
جناب, کراچی میں